پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج ہم پھر اپنے پروگرام کا آغاز قصور کی صورتحال سے کریں گے، جہاں ایک 7 سالہ بچی کو اغوا کر کے ریپ کیا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش کچرے کے ایک ڈھیر کے اوپر ڈال دی گئی۔ اس وقت وہاں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تقریباً 11واں یا 12واں واقعہ ہے۔ اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اس لیے کہ وہاں مشتعل ہجوموں نے خاصی ہنگامہ رائی کی ہوئی ہے، صورتحال کشیدہ ہے، رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ہمارے لاہور کے کرسپونڈنٹ قمر رحمان اس وقت قصور میں موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ قمر رحمان صاحب، کیا صورتحال ہے تازہ ترین، بتائیے گا۔
جہاں تک بات ہے لوگوں کے کہنے سے ہنگامہ رہے گی، جس میں عام طور پہ جو نوجوان ہے وہ شامل ہے، وہ بدستور ویسی صورت حال ہے۔ ابھی بھی جو قصور شہر کی ایک سڑک ہے جس کو شہباز خان روڈ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک جانب مظاہرین موجود ہیں تو دوسری جانب پولیس ہے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور پتھر ہیں، جبکہ پولیس کے پاس آنسو گیس کے شیل ہیں۔ آج پولیس کے پاس کسی قسم کی کوئی گن نہیں ہے، پولیس کے پاس باقی شیلڈ ضرور موجود ہے۔ کل بھی گزشتہ روز بھی اسی طرح سے مظاہرین نے جب احتجاج کیا تو پولیس نے روکنے کے لیے پہلے تو ہوائی فائر کی، لیکن بعد میں اسی طرح کی فائرنگ ہوئی کہ جس کے نتیجے میں 2 مظاہرین تھے وہ تباہ ہو گئے، 6 افراد تقریباً زخمی ہوئے تھے۔ لہٰذا آج پولیس نے اپنی قدریں تبدیل کی ہے، اور پولیس کے اعلی حکام نے تمام جو پولیس اہلکار ہیں اور جو آپریشن کرنے والی فورسز ہیں فیلڈ میں موجود، ان سے اسلحہ لے کر ان کو صرف جو آنسو گیس کے شیل ہے وہ دیے ہیں۔ آج دن بھر ابھی پاکستان میں رات کے 8 بج رہے ہیں، صبح 7 بجے پہلے مظاہرین قصور کا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا، پہلے اس کے اوپر دھاوا بولا، ہاسپٹل کی مشین نہیں توڑی، اس کا گیٹ توڑا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، اور یہ جو احتجاج کا اور یہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ تھا یہ دن بھر ہی جاری رہا۔ اور جو حکمران جماعت کی ہے ان کے روپئے صوبائی اسمبلی ہے، ان کے ڈیرے پر دھاوا بولا گیا، ان کی جو امراض تھی ان کو نظر حاصل کیا گیا، 2 گاڑیاں جو ان کے ڈیرے پہ موجود تھیں ان کو پہلے توڑا گیا، پھر ان کو نظر حاصل کیا گیا، لیکن ان کے ڈیرے میں جتنا بھی سامان موجود تھا، جو فرنیچر تھا، اسی طرح کچھ کاغذات تھے اور دیگر جو سامان تھا شیشے تھے، سب کو توڑ دیا گیا اور پھر ان کو آگ لگا دی گئی۔
اچھا مجھے یہ بتائیے قمر رحمان صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ کسی بڑے لیڈر نے، وہاں کے ایم این ایز نے، پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے وہاں کا دورہ کیا ہے؟
دیکھیے، آج رات کے پچھلے پہر صبح تقریباً 4 بجے کے قریب رات کے اندھیرے میں وزیر اعظم پنجاب شہباز شریف اور جو پسوان پنجاب حکومت ہے، ملک احمد خان جن کا تعلق قصور سے ہی ہے، وہ رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں، وہ یہاں پر رہنے کے والد کے پاس اظہار افسوس کے لیے آئے تھے، اور انہیں یقین دلایا کہ جلد از جلد جو ان کی بیٹی کی چھٹی ہے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ نہ صرف وہ آئے بلکہ جو دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں، جس میں تحریک انصاف ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی ایم کے ایم والے ہیں، پیپلز پارٹی والے نہیں ہیں معذرت چاہتا ہوں، ایم کے ایم والے آئے، اسی طرح جو ہے وہ دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں سینٹر سے آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مسائل کے حوالے سے جو ہماری ان سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ انہیں کسی سیاسی قائدین کی طرف سے کوئی آنے کی خوشی نہیں ہے کہ وہ ان کے گھر پر تشریف لا رہے ہیں، انہیں تو خوش ہوگا سکون ملے گا جب ان کے بیٹی کا جو مجرم ہے۔
جی قمر رحمان صاحب، آپ کی آواز بہت خراب ہو گئی ہے، ٹیلی فون لائن بہت خراب ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تو خاور ممتاز صاحبہ ہیں، جو کہ نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن کی سابقہ سربراہ ہیں، اور ہم نے آپ سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی تھی پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان صاحب سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کو سن لیں، جس کے بعد وہاں کی صورتحال واضح ہوگی، پھر ہم خاور ممتاز صاحبہ سے گفتگو کریں گے۔ تقریباً 5 منٹ کا ان کے ساتھ انٹرویو ہے۔
ایک ہمیں سسپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی کلو ملا ہے، جو کل سے آپ ایک ویڈیو جو ہے سی سی ٹی وی کی مدد سے ہم نے اس بچی کو ایک ان آئیڈینٹیفائیڈ پرسن کے ساتھ جاتے دیکھا ہے؟ اب اس کی جو کلو کی بنیاد پر ہم نے اس ویڈیو کی ریل سے اس کو فورینزک کی مدد سے اس کی جو پکچر ہے اس کو میگنیفائی کرنے کے بعد ایک، کیونکہ وہ بڑی بلر سی پکچر تھی، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ اس شکل میں وہ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں کوئی آسانی ہو جائے گی. تو اس وقت ٹو پرانگ اسٹریٹجی ہے. ایک تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کافی خراب ہوئی ہوئی ہے, ہجوم بڑا مشتعل ہے, اور وہ جو وہاں پر کوئی گورنمنٹ انسٹالیشن ہیں ان کے اوپر بھی وہ حملہ آور ہوئے ہیں, اور کچھ ان کی غم و غصے کا اظہار زیادہ ہے. اور پھر کل آپ کے سامنے ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا کہ اس میں ایک پولیس مین نے جو کہ عام تھا اس نے ایک اوپن فائر کیا جو پروٹیسٹرز کو لگا, اور وہ اس میں دو کیجولیٹیز بھی ہوئیں, دو لائف لاسز ہو گئے. سو اس کے بھی کافی ریئیکشن ہے, بڑا سخت ریئیکشن ہے, اور ان چیزوں کو لے کے کافی معاملات جو ہیں آن گراؤنڈ وہ اسٹریسفل ہوئے ہیں. ابھی ہمارے ایک ایم پی اے ہیں, وہاں پر ان کی پراپرٹی کو آگ لگائی گئی ہے. ہمارے ایک ایم این اے ہیں, ان کی پراپرٹی کو آگ لگائی گئی ہے. تو اس طرح سے کچھ وہاں پہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ بھی کراؤڈ ہے بیچ میں, جو کہ ڈفرینٹ پارٹیز کے انسٹیگیشنس پہ وہ اپنی جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ چیزیں ٹینگو کر رہی ہیں.
آپ اس کو کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہو رہا ہے, لیکن جو اس وقت سچویشن ہے وہاں پر 11 واقعات ہو چکے ہیں, یہ 12واں واقعہ تھا. کیا حکومت پنجاب اس بات کی ذمہ داری نہیں لیتی کہ اس سے غفلت ہوئی ہے؟ 11 واقعات ہونے کے بعد بھی وہاں پر کوئی میجرس نہیں لیے گئے, کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. ایک پرٹیکولر ایریا میں 12 بچوں کو اغوا کر کے ریپ کیا گیا ہے. کیا جواز ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس؟
جعفر صاحب, آئی کانٹ ٹینڈ ٹو ڈس ایگری ود یو. یہ بیسکلی جو آپ کہہ رہے ہیں واقعات تو یہ ہیں, لیکن اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک وہ پہلو ہے کہ جو تفتیش کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے, اب وہ تفتیش جو ان سکسیسفل ہو اور کلپرٹ کو نہ پکڑے, اس تفتیش میں کیے گئے اقدامات کے معنی کوئی نہیں ہوتے. ہوتی ہے یہ کوئی ایک یونٹک, کوئی سیریل کلر ٹائپ آدمی ہے جو کہ بڑی مہارت کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے, اور وہ کرتا ہے اس کے موڈس اوپرینڈائی سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے طریقہ واردات اختیار کیا ہے وہ 7 کیسز میں 6 کیسز میں بڑی سملیرٹی ہے, اور اس کا جو فرینزک ایویڈنس ملا ہے وہ بھی یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ اس کا پرپیٹریٹر جو ہے وہ ایک ہی شخص ہے. اب وہ لاش اس انداز میں پھینکتا ہے, جیسے جب ڈیڈ باڈی ریکور ہوتی ہے تو ڈیڈ باڈی میں بھی آلموسٹ وہ سارے سائنز جو کہ پچھلی میں موجود ہوتے ہیں وہ اس میں بھی پائے جاتے ہیں. اچھا, یہ واقعات ایک کرائم ہے, یہ کرائم جو ہے بالکل اس نے پوری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ لی ہے کہ معاشرے میں یہ اتنی جو اس قسم کے کرمینلز ہیں یہ موجود ہیں اور یہ کرائم کمٹ کر رہے ہیں.
صحیح, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اب میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ پچھلے کیسز میں کوئی ایک یا دو ملزمان کا آپ مجھے نام بتا دیں جن کو سزا ہوئی ہے.
دیکھیں, اس میں اکثر جو یہ 11 کیسز جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا, اس میں 4 مقدمات جو سٹینڈ الون کیسز تھے جو کہ انڈیویجول ایکٹس تھے, اس میں کرمینل جو تھا وہ علیحدہ علیحدہ لوگ تھے جو اس میں اکیوز تھے. اس میں سے 2 نامینیٹڈ ایف آئی آر تھے, 2 ان آئیڈینٹیفائیڈ لوگ تھے جو نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کٹائی گئی, اور بعد میں تتمہ بیان میں یعنی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے اندر ان کو نامینیٹ کیا گیا, اور وہ ملزمان جو ان سٹینڈ الون کیسز میں تھے ان 4 کو چلان کیا گیا, ان کے خلاف کیس فائنلائز کر کے کورٹ کے پاس ٹرائل کے لیے بھیج دیا.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک گزشتہ 11 کیسز میں کسی آدمی کو سزا نہیں ہوئی.
نہیں, اس میں جو سزا کا میں ابھی آپ کو کنفرم اس لیے نہیں کر سکتا کہ سارے جتنے بھی ملزمان ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں, ان کے خلاف کیس کورٹ میں ہے.
ملک صاحب, حکومت پنجاب ان واقعات کے سلسلے میں کس حد تک ذمہ داری قبول کرتی ہے؟
دیکھیں, جس میں رفیع صاحب یہ مجھے کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی, اور میں کیونکہ یہ اتنی بڑی زیادتی کا واقعہ ہے اور اس واقعے نے معاشرتی سطح پر اور حکومتی سطح پر اور ہر سطح پر بالکل بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں کہ ہماری بچیاں اور بچے محفوظ نہیں ہیں. تو جب تک یہ غیر محفوظ ہیں تب تک ہم ذمہ دار ہیں, اور ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملزم کو جلد از جلد کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔
خاور ممتاز صاحبہ، آپ نے ملک احمد خان صاحب کا انٹرویو سنا، صورتحال آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ آپ نے ہیڈ کیا ہے اس بیرو کو جو اسٹیٹس آف وومن پر ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ ان واقعات کی جو نوعیت ہے کیا وہ ایک مخصوص علاقہ صرف کسی پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے، پولیٹیکل باثر لوگوں کی وجہ سے اس قسم کے واقعات کا مرکز بنا ہوا ہے یا اور کوئی نفسیاتی سبب ہے اس کا؟
دیکھیے، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں ابھی بھی اس ادارے کو
ہیڈ کر رہی ہیں، آپ جی
سابقہ بھی تھی اور موجود بھی ہوں،
ہم آپ کو سابقہ بھی اور موجودہ بھی کہیں گے۔
میں اس وقت، یہ بہت ہی بھیانک واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں اور صرف اس علاقے کے ساتھ منسوب نہیں ہے، اور جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ اس قسم کے 4000 سے زیادہ سال بھر میں بڑے عورتوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں اور ان میں سے آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں۔ تو یہ اس کی وجوہات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے جو سماج میں ایک اقدار کی کمی، سماج میں اس طرح بہت عرصے تک تو ہم اس بات کو اس پہ اتفاق ہی نہیں کرتے تھے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شرمناک بات ہے۔ شرمناک بات تو ضرور ہے، لیکن شرمناک اس کے لیے ہونی چاہیے کہ جس نے اس طرح کی حرکت کی۔ اور پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا سزائیں دینے کی تو بعد میں ہے، اکثر لوگ تو پکڑے ہی نہیں جاتے ہیں۔ اس میں یہ قصور میں اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں کئی ایسے واقعات آئے، ایک تو 2 سال پہلے بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا جس میں کہ بچوں کے والدین سامنے آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوئے۔ تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے ایک معاشرتی مسئلے کے طور سے کہ معاشرے میں کیا ہو گیا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو تحفظ نہیں ہے، اور نہ ان، اور جو ایک بہت ہی وائلنٹ سوسائٹی ہو گئی ہے ہمارے یہاں، کہ اس وقت بھی دیکھیے لوگوں کو غم و غصہ ہے اور پورے پاکستان میں اس کے اوپر غم و غصہ ہے۔ کہ تو ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ لاسٹ اسٹرا آن دا کیمل بیک والی بات ہے نا، کہ کب تک آپ اس طرح کی چیزیں سنتے رہیں گے اور اس کو برداشت کرتے رہیں گے
جی.
لیکن اس کے اپنے غصے کا اظہار توڑ پھوڑ اور جلا کے اور املاک کو جلا کے، جس میں پھر جو حکومت کی غیر ذمہ داری کے 2 لوگ مارے بھی گئے، اس میں جو اصلی مسئلہ ہے وہ تو ڈیفلیکٹ ہو جائے گا نا۔ اب لوگ دوسری چیزوں پہ لگ گئے کہ اس قرائت کو کیسے ختم کریں، اور جو اس بچی کے ساتھ جو اس کو انصاف مل رہا ہے وہ تو پیچھے ہی رہ جائے گا۔
صحیح،
تو اس میں کئی چیزیں ہیں، اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سے لوگ اس میں اپنی سیاست بھی چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سیاست چمکانے بھی چمکانی ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ جو ہمارا نظام عدل ہے اس کو کس طرح بہتر بنائیں، پولیس کا جو رویہ ہے اس کو کیسے بدلیں، کیونکہ پولیس بھی پورا توجہ نہیں دیتی۔ جب اس علاقے میں قصور میں یہ 1 سال میں 11-12 اس طرح کے قصے ہو گئے ہیں
جی،
تو یہاں کی تو پولیس کو اور بھی زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے نا۔ آپ کمیونٹی کے ساتھ مل کے کیسے تحفظ کا احساس دلا سکتے ہیں؟ اس میں پولیس کی تو کمزوری بہت ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیرنٹس کی بھی ہے نا، کہ پیرنٹس کو
بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے،
معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کو کیسے ڈیل کریں
اچھا،
اور ان کو کس طرح تیار کریں
اور کس طرح ان کی حفاظت کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فتح محمد بفر صاحب نے جو سائیکولوجسٹ بھی ہیں اور وائس چانسلر ہیں سندھ یونیورسٹی کے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ خاور ممتاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ چیئر پرسن ہیں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن، کی گفتگو ہو رہی ہے قصور کے حوالے سے۔ ہماری قوم کی جس وقت سائیکی ہے وہ کس نہج پہ جا رہی ہے؟ معاشرتی طور پر ہمارا جو معیار ہے اخلاق کا یا بیہیویئر کا، وہ کن حالات سے دوچار ہے، کس صورتحال سے دوچار ہے؟
جعفر صاحب، بہت شکریہ۔ اس سے پہلے بھی ہم اس سے ملتے جلتے موضوعات پہ بات کر چکے ہیں، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کا تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ ایک ہی سال میں کوئی 1 درجن سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں جن میں معصوم بچیوں کو جو ہے وہ جن سے حوث یا اس قسم کے ایک بہت ہی خطرناک جرم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستانی معاشرہ ایک ایسی ہے
جی
جو ایک زمانے میں جو ٹریڈیشنل سوسائٹی تھا چاہے وہ شہر میں ہو یا گاؤں میں, اب وہ ٹریڈیشن دم توڑ رہی ہیں, اس کی جگہ قانون کو جگہ لینی چاہیے تھی. بدقسمتی سے جو ٹریڈیشن, مذہب, رسومات, ویلیوز وہ ختم ہو گئی, ان کی جگہ قانون آنا چاہیے تھا, قانون نہیں آیا. تو یہ ایک معاشرہ ایسی نہج پہ کھڑا ہوا ہے جہاں نہ تو کوئی ٹریڈیشن ہے نہ کوئی قانون. لہٰذا اس سچویشن میں لوگوں کی اخلاقیات کی بات کی جائے, ان کی قانون پسندی یا قانون پہ عمل یا قانون کے خوف کی بات کی جائے, یا کسی بھی آج ایک مہذب معاشرے کی بات کی جائے, تو اس پہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. اس معاشرے میں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو معاشرے ہیں وہاں قانون کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم ایک جدید سسٹم ہے, چاہے تفتیش ہو, چاہے وہ سزاؤں کا نظام ہو, چاہے وہ مجرم تک پہنچنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہو, وہ سائنسی نظام موجود ہے. اب ایسا شہر جو قصور جیسا شہر جو لاہور سے نزدیک ہے, جس میں سی سی ٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں, اس میں جو ہے وہ تمام موجود ہیں, لیکن یہاں پولیس کے پروفیشنلزم پہ سوال پیدا ہوتا ہے. یقیناً یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, کوئی آخری واقعہ ہے. اس میں پولیس کے لیے ایک چیلنج بنتا ہے کہ ایسے جنہوں نے جس سے بچے محفوظ نہیں ہیں, تو پہلا سوال اسٹیٹ یا حکومت کے لیے آتا ہے. یقیناً میڈم ممتاز خاجہ صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ والدین کی انتہائی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن یقیناً ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں والدین وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے جو ایک جدید معاشرے کا تقاضا ہے. کہ آج آپ کے بچوں کو ہر موڑ پہ جیسے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کو بہت سے خطرات کا ہے. اب سوسائٹی جو ہے وہ ہوموجینیس نہیں ہے, ایک ہیٹروجینیس اربنائزیشن میں چینج ہو رہی ہے. اب ایک شہر میں جو ایک قوم یا ایک نسل یا ایک ذات کے لوگ نہیں ہیں جو ایک دوسرے کا ثقافتی طور پہ لحاظ کریں, اب وہاں بہت سے لوگ موجود ہیں. لہٰذا ایسے معاشرے میں بچے کو سکھانا پڑتا ہے کہ ایک اجنبی آدمی کیسے, وہ اس کے اگر جسم کو چھوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, تو بچوں کو اپنے والدین یا اساتذہ کو بتانا چاہیے. بچوں میں خوف ہوتا ہے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, تو وہ اپنے والدین کو بتا نہیں پاتے, اس لیے کہ والدین ان کو خوف کا یا اس زیادتی کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں بچے ایسے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کسی کو نہیں بتا سکتے. نمبر دوسرا یہ کہ جیسے یہ بچی اس بچے کی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی اجنبی آدمی آتا ہے اس کو ہاتھ میں پکڑتا ہے, تو یقیناً اس بچے کو شور مچانا چاہیے, لیکن یقیناً مجھے نہیں پتا اس نے کیا ہوگا, لیکن سوچوں میں کسی نے نوٹس نہیں کیا کہ بچے اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی جب جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں, ان کو اسکول زبردستی لے کے جاتے ہیں, گھر زبردستی لے جاتے ہیں. اس بات کو برا نہیں سمجھا جاتا. بچے کے جسم کو ہاتھ لگانا, بچے کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کرنا, اس لیے بچوں کو تربیت دینی ہوتی ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد یقیناً اساتذہ کا اس میں رول آتا ہے, عدالتی نظام. اب یقیناً اتنا پیچیدہ اس معاشرے میں کہ آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ انصاف کے تقاضے کے لیے بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ چیف جسٹس اور چیف آرمی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا
جی.
اس لیے کہ اس سے پہلے جن کے ساتھ واقعات ہوا ان کے ساتھ نہیں ہوا
انصاف.
گواہی کا نظام کی بات کی جائے
جی,
مدعی کی اپنی بات کی جائے, وہ کتنا خوفزدہ ہوگا. جی جناب,
ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے پاس کچھ کالرز ہیں, پھر ہم آپ دونوں سے گفتگو کرتے ہیں. ذرا ان کے سوالات کے جوابات دیجیے اگر ان کے کوئی سوالات ہیں تو, یا ان کے کمنٹس.
جناب جناب
ایک تو گل آفریدی صاحب ہیں وزیرستان سے ہمارے ساتھ. جی گل آفریدی صاحب.
ہلو سر, میرا سوال
جی
کہ ایک سر کے واقعی میں ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا جمہوریت کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, پنجاب حکومت کی یا میرا کی؟
خاور ممتاز صاحب آپ جواب دیں گے اس کا.
سوال پوری طرح
ان کا سوال یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے, پنجاب حکومت کی ہے, مرکزی حکومت کی ہے, یا والدین کی ہے, کس کی ہے؟
دیکھیے سب کی ذمہ داری ہے, یہ معاشرتی خرابی ہے جس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. ذمہ داری پولیس کی, لوکل پولیس کی تو سب سے زیادہ ہے نا, کیونکہ وہ وہاں بیٹھی بھی ہے, اس کو معلوم ہے کہ یہ اس قسم کی تشدد ہو سکتا ہے, ہوتا رہا ہے اس علاقے میں, تو ہوتا رہا ہے. تو ایک تو ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, لیکن ساتھ ساتھ معاشرے میں ہر ایک کی ذمہ داری, گھر والوں کی بھی ہے, اسکول والوں کی بھی ہے, کیونکہ آپ اس کو کسی ایک کے اوپر ذمہ داری نہیں دے سکتے. ہاں, تحفظ کی فنڈامنٹلی ذمہ داری حکومت کی اور اس کے اداروں کی ہے. ہمارے یہاں ادارے کمزور ہو گئے ہیں,
صحیح
نہیں ہو سکے, ہر چیز بریک ڈاؤن ہو گئی ہے.
طارق زغتائی صاحب,
ادارے بھی مضبوط کرنے کی ضرورت.
اچھا طارق زغتائی صاحب, وہ چونیا قصور سے, جی طارق زغتائی صاحب فرمائیے. میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہوگی. کلیم اللہ نیازی صاحب میاں والی سے,
کے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را سیاست نہ کریں, اور جو بھی جہاں جہاں بھی اپنی ڈیوٹی کر سکتا ہے, سب سے پہلے جتنے دینی مدارس ہیں وہ قوم کو مسالے کی بجائے ایک قوم بنائیں اور ان کی اخلاقی تربیت کریں. پھر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی اسی طرح تربیت کریں. جہاں تک پولیس کا نظام ہے تو پولیس میں بالکل, یہ کہتے ہیں نا میرٹ ہوتا ہے, میرٹ صرف امتحان پاس کر لینے کا کوئی میرٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو اخلاقی تربیت ہے یہ بھی ہونی چاہیے, تو پولیس کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے.
بہت شکریہ خاور ممتاز صاحبہ. میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ آپ اس ادارے کو ہیڈ کرتی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے قوانین بھی موجود ہیں کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جائے, لیکن ان کا نفاذ جو ہے مؤثر نہیں ہے. اس کو مؤثر بنانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, اور آپ کیا سجیسٹ کریں گی اس سلسلے میں؟
دیکھیے, اس کو یہ قوانین بہت ہیں, اور 2016 میں تو اور قانون کو سخت کیا جائے اس قسم کے واقعات کے لیے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تو پولیس کو اکثر یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ قوانین جو ہیں, نئے قوانین کیا آئے ہیں, دوسری طرف ٹریننگ بھی نہیں ہے ان کی, تیسری طرف جب پکڑا بھی جاتا ہے کوئی شخص تو جو پورا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اتنا سلو ہے کہ کیس لٹکتا چلا جاتا ہے, پروسیکیوشن خراب ہوتی ہے, اور کیس کمزور ہو کے اکثر لوگ جو ہے چھوٹ بھی جاتے ہیں, بری ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہمارے قانونی جو ایک پروسیس ہے اس کو بھی سخت کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ پولیس کی اور فورینسک کے استعمال کی اور مٹیریل ایویڈنس کو جمع کرنے کی, ان سب کی بھی بہت سخت ضرورت ہے. اور اس کے اوپر ایک پوری پبلک کیمپین کی بہت سخت ضرورت ہے کہ بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے, گھر والوں کی بھی, سڑک پہ جو لوگ ہیں, اور محلے داروں کی. ہمیں اس پہ بہت بڑا کیمپین کرنے کی ضرورت ہے اویئرنیس کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ پولیس کے اوپر اور پروسیکیوشن کے اوپر. ہمارا پورا نظام جو ہے بہت کمزور ہو کے ٹوٹا جا رہا ہے, اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے, اور یہ ایک دن کا کام نہیں, ہمیں اس کو ایک سسٹمیٹکلی طریقے سے اس کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے سارے مسائل کی شناخت کر کے اور اس کے پیچھے جانا, ورنہ تو ہم ہر تھوڑے دن میں ایک یہ بلبلا اٹھتا ہے اور پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں, پھر دوسرا بلبلا اٹھ جاتا ہے اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں. غصہ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, ماں باپ کے لیے دکھ ہوتا ہے, اور جو بچہ چلا گیا اس کے لیے ہم روتے رہتے ہیں, لیکن جب تک ہم پورے نظام کو صحیح طرح سے مضبوط طریقے سے ٹھیک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. صرف ایک انیشیٹو یا ایک پالیسی سے نہیں ہوگا, اس میں ہم سب کو حصے دار بننا پڑے گا.
صحیح. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ ہیں سبا صادق صاحبہ, ان سے بھی ہم نے بات کی کہ آخر وہ کیا کر, ان کے بیورو کیا کر رہا ہے. بہت اختصار کے ساتھ سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا.
چونکہ قصور میں یہ واقعات ہو رہے تھے تو ہم نے پھر وہاں پہ فوری طور پہ جو ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشن, نان پروفٹ آرگنائزیشن, پرائیویٹ اسکولس, گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولس, اور پھر وہ لوگ جو آپ سول سوسائٹی کے ممبرس ہیں ان کے ساتھ مل کے, پولیس کے ساتھ مل کے ہم نے جو ہے اویئرنیس پروگرام اسٹارٹ کیے. اور دیکھیں یہ بچے ہم سب کے سانجے ہیں, ہم نے فوری طور پہ ان بچوں کی حفاظت کے لیے جو ہے ہر طرح کے اقدامات کیے, اور کوشش کی کہ والدین کو بھی یہ ساتھ کانفیڈینس دیا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں, بچوں کے موومنٹ کے اوپر آپ بھی تھوڑا سا جو ہے ویجیلنٹ رہیں. میں نے کوشش کی کہ ان تمام واقعات کی روک تھام کے لیے ادارے متحرک رہیں. میری آئی جی پنجاب سے بھی اس ضمن میں بات ہوئی, ہم نے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بھی ڈپٹی کمشنر کے آفس میں قائم کر دیا تاکہ والدین کو کسی قسم کے لیزون کی ضرورت ہو تو ہم وہ قائم کروا سکیں پولیس کے ساتھ یا حکومتی اداروں کے ساتھ. تو ایفرٹس تو گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر ہر طرح سے ہوتی رہی,
اور ان کو میں نے کوشش کی کہ گورنمنٹ کے اینڈ سے ان کی پروسیکیوشن, ان کی کورٹ میں جو ہے ہیلپ, ان کی وکالت کے لیے, بچوں کے جو ہیں پیرنٹس کو ان کی کاؤنسلنگ کے لیے, ہر طرح سے ہم ایفرٹ کرتے رہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹ جاری رہیں گی تا وقت کہ وہ جو ملزم ہے وہ جو ہے کیفر کردار تک نہیں پہنچتا.
خبر ممتاز صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایفرٹس کافی ہیں؟
دیکھیے ابھی تک تو یہ ایفرٹس جو ہے بہت ضروری ہیں, لیکن آبویسلی کافی ابھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں کسی طرح سے کمی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ جو تشدد ہے خواتین کے خلاف اور بچیوں کے خلاف اور بچوں کے خلاف, یہ ایک آلموسٹ لائک ایپیڈیمک ہے. سندھ میں آپ اس کے عزت کے نام پہ قتل جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا, قوانین بنے ہوئے ہیں. یہاں پر پنجاب میں اس قسم کے تشدد اور اس کے صرف قتل نہیں, اکثر بری طرح سے لوگوں کو, عورتوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. تو یہ اس کو بالکل ایک ایمرجنسی کے طور پہ غور فٹنگ سے دیکھنا ہے, اور اس کا ایک آؤٹ آف دا باکس بیٹھ کے اس کا نظام بنانا ہے. اب یہ بچی اگر کھو گئی اور وہاں پر ادارے ہیں بھی, تو کیا ہوا, کیا وجہ ہے کہ پانچ دن تک کسی ادارے نے اس کو ڈھونڈنے کی مدد نہیں کی یا اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو, ذرا سا اینالائز کرنے کی کہ یہ کہاں پر کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کو ہم
کیسے دور کر سکتے ہیں.
جب تک ہم اس کو اس طرح سے مضبوط طریقے سے نہیں کریں گے تو یہ بار بار ہوتے رہیں گے.
صحیح.
اور اس کے لیے جو اقدامات ہیں وہ ابھی کافی نہیں ہے, اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر فتح محمد فتح, ایک آخری بات مجھے بتائیے گا, بحثیت قوم کیا ہم نفسیاتی مریض ہوتے جا رہے ہیں ان حالات میں؟ ڈاکٹر فتح محمد صاحب, جی ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں آپ سے ایک آخری سوال اور یہ کرنا چاہتا تھا خبر ممتاز صاحبہ, کہ آپ مستقبل میں کوئی تجاویز دینا چاہتی ہیں یا دیں گی تجاویز؟
جی جی بالکل, ہم تجاویز ہم دیتے بھی رہتے ہیں اور ہمیں اور دینی بھی ہے, بلکہ ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ماڈل ڈسٹرکٹ کو دکھائیں کہ کس طرح سے محفوظ ڈسٹرکٹ ہو سکتا ہے. میں یہاں پر اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری میں پولیس کے ساتھ مل کے اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے زیرو ٹالرنس والی پر ایک محفوظ علاقہ بنا کے دکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ایک تو بہت زیادہ ہمیں پولیس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, ہمیں دوسرے نئی ٹیکنالوجیز استعمال کرنے کی ضرورت ہے, فورینسکس کے لیے زیادہ ادارے بنانے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں مل کے اور اویئرنیس ساتھ ساتھ, جب ہی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہم دکھا سکیں کہ ہاں عملی طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں جس سے یہ جو ایک غیر محفوظ ایک ہمارا معاشرہ اور ایک انوائرمنٹ بن گیا اس کو ہم بدل سکیں.
جی ڈاکٹر برفت, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, یہ بتائیے, میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ کیا بحیثیت قوم ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟
جی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس قوم میں فرسٹریشن ہو, جو جب سماجی مسائل کا لوگوں کو حل نہ ملے اور لوگوں کے بنیادی جو نیڈس ہیں وہ پوری نہ ہو, یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ ایک پابند سلاسل والا معاشرہ ہے. یہاں میاں بیوی آپس میں کھل کے بات نہیں کر سکتے, یہاں والدین اپنے بچوں کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکتے, یہاں آپ میڈیا کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکتے. اس معاشرے میں یقیناً جب وہ ٹرانسفارمیشن ہے, اب ہم آئزولیشن میں نہیں ہے, نالج موجود ہے, انفارمیشن موجود ہے, گوگل موجود ہے, تمام انفارمیشن موجود ہے, دنیا بھر کی تمام چیزیں موجود ہیں. وہاں جب لوگوں کو یہ ایکسیس نہیں ہوتا تو نفسیاتی مسائل میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اور دوسری سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے کہ ان نفسیاتی مسائل کو, نفسیاتی بیماریوں کو بیماری نہیں سمجھا جاتا اور نہ ان کا علاج کے لیے سہولت موجود ہے. آپ پورے پاکستان میں اگر ماہر نفسیات کو تلاش کیجئے تو آپ کو انگلیوں میں گنے ہوئے لوگ ملیں گے. یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو نیگلیکٹڈ ہے, اس کی جو ہے کسی حد تک کمی جو ہے وہ آپ کی وہ دیکھیں, جو ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی میں درگاہ ہوتے تھے, پیر ہوتے تھے, وہ اس کا کسی حد تک ازالہ کرتے تھے. اب یقیناً وہ جو عقائد کا نظام ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے. تو آپ یقین کیجیے بالکل حقیقت ہے کہ نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ تیزی سے بڑھے ہیں. اس کا تعلق جو ہے وہ معاشرتی مسائل ہوں, معاشی مسائل ہوں, سیاسی مسائل ہوں, یہ جو پریشر سسٹمز موجود ہیں ایک شخص پہ, تو یقین اس کے نتیجے میں جہاں قانون موجود نہیں ہے, مذہب جو ہے اس کی گرفت بہت کمزور ہو گئی ہے. یہ دو بہت بڑے ایلیمنٹ ہیں. جس دنیا میں مذہب جو ہے وہ کمزور ہوا وہاں قانون نے جگہ لے لی. اب جہاں مذہب کی اہمیت بھی نہ ہو, قانون بھی نہ ہو, تو وہاں یقیناً نفسیاتی مسائل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. وہ اس قسم کے انسانیت سوز قسم کے
جی.
یعنی ایسے مسائل یقیناً اس میں اضافہ ہوتا ہے. یقیناً میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے آپ نے سوال کیا تھا, یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت. اسٹیٹ آپ ہم سب جانتے ہیں ریاست وجود میں اس لیے آئی ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت کی جائے. یقیناً باقی ادارے بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن میں ایک جملے میں کہوں گا اس قسم کے واقعات سے سختی سے سزا ملنی چاہیے. اور یہ نظام جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے ایک بالکل ایک انقلابی نقطہ نظر سے تمام نظام کو, جس کو ہم کرمنل جسٹس سسٹم کہتے ہیں,
اور واقعی جو اس کے مجرم ہیں ان کو درس عبرت بنا دیا جانا چاہیے.
بالکل جن سزاؤں کا اب 12 واقعات ہوئے تو پتہ چل رہا ہے کہ پہلے جو واقعات ہوئے ان کا ہم ایک ہفتے تک معاف کیجیے گا میڈیا بھی
جی.
ابھی کل ایک اور نئی خبر آ جائے گی. ہم سب اس بچی کو زبیدہ جس کا نام ہے, اس کو زینب جس کا نام ہے, اس کو بھول جائیں گے.
بالکل صحیح کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں.
ہم نئی خبر کی تلاش میں ہوں گے اور نئی خبر آنے تک اس خبر یہ خبر جو ہے وہ پسے پوش چلی جائے گی. میرا بنیادی اس میں جو بات ہے, ایک استاد ہونے کی حیثیت سے, ایک سماجی علوم کا شاگرد ہونے کی حیثیت سے, کہ یہ انتہائی خطرناک تماشا ہے جو پورے معاشرے کے منہ پہ مارا گیا ہے. اس لیے اس معاشرے کے جو بھی اہل قلم کہہ لیں, اہل طاقت کہہ لیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہہ لیں, اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ ہم کس طرح جا رہے ہیں.
میں آپ دونوں کو
بچے محفوظ نہ ہوں
قبل اس کے کہ میں آپ دونوں کو
8 سالہ بچی ایک اسلامی معاشرہ جس کو ہم تقاضا کہتے ہیں اس میں اگر محفوظ نہ ہو, درندے آزاد ہوں, تو یقیناً یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے.
قبل اس کے کہ میں آپ دونوں کو خدا حافظ کہوں, میرے پاس دو کالرس ہیں, ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں اگر کوئی سوال ہو. اسلام شاہ صاحب ہیں مانسہرہ سے, فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, فرمائیے.
میں آپ کے پروگرام سنتا ہوں, ماشاء اللہ آپ کے بہت اچھے ہوتے ہیں. میں پہلی مرتبہ کال کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں.
جی جی بہت شکریہ.
یہ جو حرکت ہے بہت ہی گناونی حرکت ہے, اس کو سخت سے سخت سزا مجرموں کو.
صحیح. انعام اللہ صاحب ہیں لکی مروت سے. جی انعام اللہ
ہے کہ اگر ہمارے بچے اتنے غیر محفوظ ہوں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسکول نہیں چھوڑیں گے, پارکوں سے منع کریں گے, ان کو کھیل کے میدانوں سے روک دیں گے, تو پھر ریاست اور ریاستی اداروں کی ضرورت کیا ہے, اس کا کام کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ.
غلام خان اٹک سے فرمائیے.
جی سر, میں اب یہ کر رہا ہوں کہ بچے اسکول میں جاتے ہیں صبح تو وہ تو اپنا جو ان کا بندوبست اچھا ہوتا ہے, لیکن ایک بچی کو ایسے ٹیوشن کے لیے بھیجنا والدین کی کیا ضرورت ہے؟ اور بچیاں تو ماشاءاللہ ایسا پڑھ ہی لیتی ہیں, تو ٹیوشن اور پھر اس کے ساتھ والدین میں سے کسی فرد کا ہونا ضروری تھا.
بہت صحیح,
کیونکہ معاشرہ تو ہے ہی, جتنی بات کر رہے ہیں یہ تو وہ تھوڑی ہے.
صحیح. میں جناب ڈاکٹر فتح محمد بفت صاحب اور خاور ممتاز صاحب آپ دونوں کے انتہائی مشکور ہوں. سامعین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک۔ سو سامعین، اب گفتگو کر رہے ہیں ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے۔ سلمان عابد صاحب ممتاز تجزیہ کار ہیں پاکستان سے، اور جناب مسعود عبدالی صاحب یو ایس بیسڈ پاکستانی جرنلسٹ اور انالسٹ ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس کو سن لیتے ہیں، اس رپورٹ کے بعد پھر دونوں اپنے تجزیہ کاروں سے انالیسس لیں گے۔
امریکہ کی طرف سے پاکستان کی سیکیورٹی امداد روکے جانے کے بعد دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی اور تعاون معطل کیے جانے کا چرچا تھا کہ جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے انکشاف کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے برقرار ہیں۔
Both America and Pakistan continue to communicate with each other on various issues of mutual interest at different levels. بات چیت جاری ہے، مختلف لیولز پہ ہے اور مختلف ایشوز۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر مختلف شعبوں پر بات چیت جاری ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ بات چیت میڈیا کی کوریج سے ہٹ کر ہو رہی ہے، اور ان کے بقول وہ اس وقت اس بارے میں مزید تفصیلات بتانے سے قاصر ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ اب کوئی اتحاد نہیں ہے۔ جب اس بارے میں وزارت خارجہ کے ترجمان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کے بیان کو ان کے بقول مکمل پہرائے میں دیکھنا چاہیے۔
Remarks of the foreign minister need to be seen in the proper perspective. The foreign minister was expressing his frustration at the unwarranted US accusations against Pakistan.
ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کے باوجود امریکہ کی طرف سے الزامات اور یک طرفہ طور پر پاکستان کی سیکیورٹی امداد بند کرنے پر وزیر خارجہ اپنی مایوسی کا اظہار کر رہے تھے۔ جمعرات کو بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں افغان جنگجوؤں کی موجودگی کے بارے میں اگر قابل عمل انٹیلیجنس معلومات فراہم کی جائیں تو ان کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سلمان عابد صاحب، آپ نے یہ رپورٹ سنی، پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، لیکن جس کو اب جسٹیفائی کر رہے ہیں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان واقعی ضرورت میں ہے کہ وہ ان تعلقات کو ٹھیک رکھے اور جو کچھ اس سے کہا جا رہا ہے وہ اس کو اسی طرح سے کرے؟
دیکھیے جعفر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہ ریلائزیشن امریکہ کو بھی ہونی چاہیے اور پاکستان کو بھی ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اپنے ڈپلومیسی کے محاذ پہ، فورن پالیسی کے محاذ پہ خود جذباتی انداز اختیار کر کے معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ اب جو وضاحت پیش کی جا رہی ہے، سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ جیسے اہم منصب پہ بیٹھے شخص کو نے جو لب و لہجہ امریکہ کے کانٹیکس میں بھی اختیار کیا وہ مناسب نہیں، مطلب یہ کہہ دینا کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدہ ان کا بیان تھا۔ اسی طرح سے جو امریکی صدر ٹرمپ نے کیا اس کے بارے میں بھی یہ بات آئی، لیکن کل آپ نے دیکھا رچرڈ اولسن کا جو ایک آرٹیکل چھپا شایا ہوا ہے جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ پاکستان ہماری ضرورت ہے اور پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سو مجھے بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک تو ایک ریئیکشنری پالیسی ہوتی ہے، ٹرمپ نے غصے میں کوئی بات کہہ دی تو ہم نے بھی اس کا جواب اسی طریقے سے دیا، حالانکہ سفارتکاری کے محاذ پہ اور ڈپلومیسی کے محاذ پہ عقل اور فہم کا استعمال بہت ضروری ہے اور وزیر خارجہ جیسے منصب پہ بیٹھ کے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ کو ختم کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک خوش فہمی کی بات ہے۔ امریکہ کے اس کانٹیکس میں ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنی پولیٹیکل ڈائریکشن ٹھیک کریں، اپنی فورن پالیسی کی ڈائریکشن ٹھیک کریں، اپنے ریجنل پالیٹکس کے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنے انٹرنل پالیٹکس کو ٹھیک کریں، اور ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے جو خاص طور پہ جو گرے ایریا ہے وہاں پر ان سے بات چیت کریں۔ ہم کبھی بھی دیکھیے ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی اپنانے کی ایک پوزیشن میں نہیں ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمیں تو انگیج کرنا ہے۔ اگر امریکہ کو کچھ شکایات ہیں اور ان میں سے کچھ جائز بھی ہو سکتی ہیں، کچھ شاید ان کے پرسپشن رانگ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس پہ بھی ہمیں مکالمہ کرنا ہے نا۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹرینتھ ہے ہماری وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے، گروپ تھے، انڈیویجل تھے، انسٹیٹیوشن تھے، جنہوں نے ٹرمپ کی پالیسی کے اوپر بڑا نیگیٹولی ریئیکٹ کیا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کر کے اس کو طاقت بنانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ سیاستدانوں نے اور کچھ میڈیا نے اس کو جذباتی انداز اختیار کر کے کوئی اچھا تاثر نہیں دیا. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیے کہ خود ٹرمپ کو بھی ایک بات امریکہ کو بھی سمجھنی ہوگی کہ جو خاص طور پہ جو انتہا پسند عناصر ہیں, جو دہشت گرد ہیں, وہ اسی نیریٹو کو بنیاد بناتے ہیں کہ دیکھیے کہ امریکہ جو ہے وہ اسلام دشمن پالیسی پر چل رہا ہے, پاکستان مخالفت کی بات کر رہا ہے, تو یہ تو بنیادی طور پہ ایک مذہب کے ساتھ جوڑ کے اس کو لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امریکہ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان, اور دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, پینٹاگون اور خاص طور پہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان وار ان ٹیررزم میں بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اس طرح کے کئی میسیجز ہمیں وہاں سے ملتے ہیں. تو ہمیں فوری طور پہ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر بڑا جذباتی انداز اختیار کرنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکن اسٹیٹ پالیسی جو ہے اس کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کس طرح سے ہمارے فیور میں آ سکتی ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ایک جذباتی قسم کا اسٹائل جو ہے نا جو امریکی صدر نے اپنایا, اسی طرح کا جواب ہمارے وزیر خارجہ نے, اور میں ایک اور بتاؤں جو سفارتکاری کا,
مگر اس کی تو وضاحت کر دی ریس باکس مین نے,
اس میں پاپولر اسٹانس میں ہے, پاپولر اسٹانس اور جذباتی انداز اختیار کر کے ہم مسئلے کا حل ہی نکال سکیں گے.
لیکن اس میں جو وزارت خارجہ کے ترجمان نے وضاحت کر دی کہ وہ اس کو پورے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے. خیر یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب کہ امریکہ کے نقطہ نظر سے جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس پورے ریجن میں, اس میں کیا یہ رویہ جو ہے وہ مناسب ہے؟ عبدالی صاحب آپ لائن پر ہیں؟
ہلو
جی فرمائیے.
ہاں شکریہ جعفر صاحب. دیکھیں سیاست اور بین الاقوامی تعلقات جو اس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, اور عام طور سے سرکاری موقف کے ساتھ پس پردہ سفارتکاری بھی ہوتی رہتی ہے جسے ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں. اور لیکن اہم بات یہاں سمجھنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو کئی سالوں سے رقم پاکستان کو دی جا رہی ہے وہ مدد نہیں بلکہ کولیشن سپورٹ فنڈ ہے, یعنی یہ ان اخراجات کی ادائیگی ہے جو افغانستان میں امریکی فوج کے لیے پاکستان کر رہا ہے, جیسے پورٹ چارجز ہیں, چنگی ہے, ٹرکوں کا کرایہ ہے, حفاظتی اقدامات ہیں, ڈیزل ہے, مختلف سپلائز ہیں. تو اسی لیے صدر ٹرمپ اور ان کے جو سیاسی جو لوگ ہیں ان کے بیانات اپنی جگہ, لیکن پینٹاگون کو یہ خدشہ موجود ہے کہ اگر سرکولیشن فنڈ روکا گیا تو پاکستان کے راستے امریکی فوج کی رصد متاثر ہو سکتی ہے. یہ ذکر جو ہے کل امریکہ کے سابق سفیر نے بھی کہا. اسی وجہ سے نا آپ کو یہ مختلف متضاد موقف سامنے آ رہا ہے. اصل میں اس کا جو آغاز ہوا وہ یہ ہوا کہ پیر کو آپ نے دیکھا ہوگا, پینٹاگون کے ترجمان جو تھے, انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کا کولیشن سپورٹ فنڈ میں دیے جانے 90 کروڑ ڈالر معطل کر دیے, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ رقم منسوخ نہیں کی گئی, لیکن اگر پاکستان جو ہے وہ تعاون جاری رکھے تو اسے بحال کر دیا جائے گا. بالکل ایسی بات جو ہے جیمز میٹس نے بھی کہی تھی 2 دن پہلے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹر رینڈ پال, جی سیاسی لوگوں کا اپنا انداز ہوتا ہے, سینٹر رینڈ پال نے یہ کہا تھا کہ جو ہمیشہ سے مخالف ہے پاکستان کی مدد کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مختص رقم جو ہے جو پاکستان کے لیے اسے انفراسٹرکچر کی تعمیر میں خرچ کر دیا جائے, جس پر صدر ٹرمپ نے کہا تھا اٹ از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. تو اس لیے اصل میں اس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا. یہی وجہ ہے کہ خود جنرل وزیر اعظم شہید خان عباسی نے جو بات کہی, انہوں نے کہا کہ مجھے تو امداد کا حجم مشکوک نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ ایک اخبار کو انٹرویو دیا گارڈین کو غالباً انہوں نے, جس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران پاکستان کو صرف 1 کروڑ ڈالر سالانہ ملے ہیں. اسی پس منظر میں اب آپ دیکھیں کہ خرم دستگیر کا بیان جو ہے وزیر دفاع کا وہ بڑا صاف تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے امریکہ سے انٹیلیجنس اور دفاع کے شعبے میں تعاون معطل کیا ہے, لیکن پاکستان کی فضائی حدود اور زمینی راستے استعمال کرنے کی سہولت باقی رہے گی. اچھا اس میں ایک اور جو بہت اہم بات نظر آئی آج کے اس کے علاوہ کہ آپ کے اس میں وی او یو کے اوپر خبر آئی تھی, پاکستان کے وزیر شپنگ ہیں میر حاصل بزن جو, انہوں نے کہا تھا کہ پینٹاگون نے
گوادر کو استعمال کریں گے, جی
دلچسپی ظاہر کی ہے گوادر کے راستے سپلائی بحال کی جائے افغانستان میں, اس لیے کہ سی پیک کی جو نئی ہائی وے ہے اس کے سے یہ راستہ صرف چمن کے راستے قندھار صرف 24 گھنٹے پہنچا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ متضاد بیانات جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے,
اور دونوں جانب یہ خواہش موجود ہے
کہ آپس میں کام بات بھی کر رہے ہیں,
اور
میرا خیال ہے کہ یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جوابی دھمکی اور دھمکی کے ساتھ ساتھ جو متبادل راستوں سے بات ہو رہی ہے جو دونوں ملکوں کی ضرورت ہے, اس کی وجہ جو یہی ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی, پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے, اس لیے جغرافیہ ہے پاکستان کا, اس کے بنا پر پاکستان کے بغیر افغانستان میں امریکہ کا مشن جاری نہیں رہ سکتا.
صحیح, اور دونوں جانب یہ خواہش موجود ہے. سلمان عابد صاحب, امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے پاکستان میں ٹریول کے لیے اپنے سٹیزنز کو خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان اور فاٹا کے ایاز میں جانے سے روکا ہے بیکاز آف دی ٹیررزم تھریٹس. کے کتنی حقیقی تھریٹس ہیں یہ وہاں پر؟
لیکن اب بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے بارے میں ایک نفرت جو ہے ہمارے یہاں خاص طور پہ پائی جاتی ہے یا اس کو بہت نیگیٹولی طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد خاص طور پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ٹرمپ جو ہے یہ پاکستان دشمنی کے ساتھ ساتھ ایک مسلم دشمنی کا ایجنڈا بھی رکھتے ہیں، اور جو ان کا جھکاؤ ہے بھارت کے ساتھ اس کا ایک ریئیکشن تو پاکستان میں موجود ہے. اور شاید اسی خطرے کے پیش نظر جو ابھی حالیہ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایڈوائز کی گئی ہوگی کہ پاکستان سفر کرتے وقت احتیاط کا مظاہرہ کریں، کہیں لوگ ریئیکٹ نہ کر جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسی چیز پاکستان کے اندر اس طرح سے ہے نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ امریکیوں کے کانٹیکسٹ میں کوئی بڑا ریئیکشن اس طرح سے پایا جائے گا. البتہ یہ جو ہمیں اس وقت ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ ایک پاپولر ایجنڈے کے اندر اپنی پاپولرٹی کو مقبول کرنے کے لیے امریکہ بیشنگ جو ہے اس سے گریز کر کے ہمیں بنیادی طور پہ جب دالی صاحب نے بھی کہا یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ہم ایسے راستے تلاش کریں، امریکہ بھی تلاش کرے، پاکستان بھی کرے، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور جتنے گرے ایریا ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں. اور جو امریکہ کی ریزرویشنز ہیں جن پوائنٹس کے اوپر، اس میں ہمیں ان کو قائل کرنا پڑے گا، ریئلائز کروانا پڑے گا کہ پاکستان بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اب پاکستان کا پرابلم کیا ہے؟ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈپلومیسی کے محاذ سے اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہے جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا، نہ ہم اس پہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور یہ سمجھنا کہ ہم امریکہ کے بارے میں وہی جذباتی اور مولا جٹ کا سٹائل اپنا کر شاید اپنی عوام کو تو مطمئن کر دیں، لیکن جو گلوبل پالیٹکس کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس میں شاید ہم وہ چیزیں پھر نہیں کر سکیں گے، اس سے ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ نے جو بیان جاری کیا جس کی آپ نے کہا بھی وضاحت بھی آئی ہے، اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں پیدا ہوا. دیکھیے نا، ایک وزیر خارجہ جیسے اہم منصب پہ بیٹھا شخص جب یہ بات کرے گا تو پھر بات بڑی عجیب ہو جاتی ہے. تو پھر اس میں فرق کیا رہ جائے گا کہ جو بات ہم امریکہ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، امریکی پریزیڈنٹ کے اسٹیٹمنٹ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اسی طرح کا لب و لہجہ اگر ہمارے یہاں کچھ حکمران طبقات بھی اختیار کریں. اور جو متبادل آپشن کی بات انہوں نے کی، ہم نے متبادل آپشن ڈھونڈ لیے ہیں، اور دیکھیے متبادل آپشن ضرور ڈھونڈیں، لیکن جو پہلے سے جو آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں آپ ان کا دروازہ نہیں بند کرتے. اگر آپ وہ بند کر کے نئے آپشن کو تلاش کریں گے تو پھر نئے آپشن بھی کل کے بعد وہ آپ کے لیے غیر موصول ہو جائیں گے. سو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے بارے میں خود پاکستان کو اپنی انٹرنل پالیسی کو جو اندر نا اس کو ریویو کرنا پڑے گا، اور وہ اسٹائل نہیں اپنانا چاہیے جس قسم کا انداز ٹرمپ نے اختیار کیا ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے ہمیں جو تھریٹس ہیں خاص طور پہ انٹرنل لیول کے اوپر افغانستان کے کانٹیکسٹ میں اور انڈیا کے کانٹیکسٹ میں، ہمیں وہ بھی دنیا کے اندر ڈپلومیسی کے ماس پہ جا کے اجاگر کرنا ہے نا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہماری دنیا مدد کرے تو ہمیں اس کے اسی طریقے سے آگے چلنا چاہیے جو دنیا کی پولیٹیکل ڈپلومیسی جو ہے جو تقاضے اس کے ہیں.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. ہم ایک بہت چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کنٹینیو کریں گے. اب مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین. اب گفتگو کریں کچھ امریکہ کی اندرونی سیاست کے حوالے سے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات تو قرین از قیاس نہیں ہے یا بعید از امکان ہے کہ وہ اسپیشل کونسل رابرٹ مولر سے، جو کہ رشین کلوژن کی تحقیقات کر رہے ہیں، ملے. ان کے الفاظ تھے،
When they have no collusion and nobody's found any collusion at any level, it seems unlikely that you'd even have an interview.
وہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی کلوژن ہے ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، تو پھر اس بات کا کیا امکان ہے کہ کوئی انٹرویو دیا جائے. سلسلے میں یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب کہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو کہ وہ اگر انٹرویو نہیں دیتے تو یہ انویسٹیگیشن کس طرح سے آگے چلے گی؟
دیکھیے جعفر صاحب, سب سے پہلی بات ہے کہ جو آپ نے جو بھی سنائی آواز, یہ دراصل کل نارویجین وزیر اعظم صاحبہ جو آئی تھیں ان کے ساتھ جو جوائنٹ پریس کانفرنس تھی اس کی یہ خبر تھی, جس کے اندر جان رابرٹس ہیں جو فاکس کے کورسپونڈنٹ ہیں, نمائندے ہیں, انہوں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بات, اور پھر لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف یعنی کوئی ڈیڑھ منٹ کا ان کا جواب تھا صدر ٹرمپ صاحب کا, ڈیڑھ یا دو منٹ کا, اس کے انہوں نے نو کولوژن کے لفظ 7 بار استعمال کیے. یعنی بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کولوژن ایک چڑ سی بن گئی ہے صدر صاحب کی. تو مسئلہ اس میں سارا کے سارا یہ ہے کہ یہ مولر کمیشن جو ہے یہ امریکہ وزارت انصاف نے قائم کیا ہے, یعنی اس پہ بڑے ناراض تھے, جو ہیں ناراض ہیں صدر ٹرمپ صاحب اپنے اٹارنی جنرل سے کہ ان کو یہ ہینڈل کرنا چاہیے تھا, اس کے بجائے انہوں نے. لیکن یہ جو مطالبہ تھا دراصل پارلیمنٹ کا تھا, یہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ انڈیپینڈنٹ کونسل مقرر کیا جائے. انہوں نے پہلے اس سے پہلے طلب کیا لوگوں کو, آپ نے دیکھا ہوگا مائیکل فلن آئے, پال مینفرٹ آئے, بلکہ ان دونوں کے خلاف تو انہوں نے فرد جرم بھی عائد کر دی. اس کے علاوہ جارج پاپاڈولس جو ہیں, جو ان کے فورن افیئر کے ایڈوائزر تھے کیمپین کے دوران ٹرمپ کے, انہوں نے تو داروغ حلفی کا اعتراف بھی کر لیا کہ انہوں نے ایف بی آئی کو غلط بیان دیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ قانونی ماہر نہیں ہوں, مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو جب یہ درخواست کرتے ہیں انٹرویو کا, تو یہ درخواست ہے یا سمن ہے, کیا یہ سمن کر سکتے ہیں صدر کو, یعنی اختیار ہے اس شخص کو کہ وہ جائے یا نہ جائے. تو اگر کو تو ایسا ہے کہ یہ صدر کو اس طرح سے حاصل ہے, وہ نہیں ان کا آنا ضروری نہیں ہے, تو صورت میں تو وہ نہیں آئیں گے. لیکن یہ کہ اس سے ایک مزید جسے کہتے ہیں شک پیدا ہوگا کہ ایسی کون سی بات,
صدر کو تو امیونٹی حاصل ہوتی ہے,
نہیں ہے, ہر چیز صاف ہے, تو آخر وہ صدر کو کیا قباحت ہے کمیشن کے سامنے آنے میں اور اپنا بیان ریکارڈ کرانے میں.
صدر کو تو استثنا حاصل ہوتا ہے. ایک آخری سوال اس بارے میں یہ اور ہے میرا کہ یہ امریکہ میں انتخاب کا سال ہے, تو یہ جو انویسٹیگیشن ہے مولر انویسٹیگیشن, ان کا جو کمیشن ہے, کیا کسی صورت سے یہ یہاں کے انتخابی عمل کے اوپر, یہاں کی سیاست کے اوپر, پارٹی پالیٹکس کے اوپر اثر ڈالے گی اپنا؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ ضرور اثر ڈالے گی اور اثر ڈال رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک یعنی کوئی 31 کے قریب کانگریس مین ہیں ان کے ریپبلکن پارٹی کی, جن کی مدت پوری ہو گئی ہے, جنہوں نے دوبارہ انتخاب لڑنے سے معذرت کر لی ہے. اس میں ڈیرل ایسا جو ہے کیلیفورنیا کے, بہت مضبوط ان کے امیدوار ہیں اور بہت سینئر کانگریس مین ہیں, انہوں نے انتخاب لڑنے سے انکار کر دیا, اور اکثر ریاستوں کے اندر جو ہے ریپبلکن دباؤ میں ہیں. اور یعنی اس کی بنیادی وجہ تو دوسری اور بھی ہے, یعنی ایک تو یہ جو میکسیکنز کے بارے میں ان کی پالیسی ہے, یا ٹیکس کا معاملہ ہے, یا یہ اوباما کیئر کا معاملہ ہے, اس کی وجہ سے. لیکن اس سے جو مولر کمیشن سے کے بارے میں جو ان کے بار بار بیانات آ رہے ہیں, اور جس طرح اشتعال انگیز وہ بات مطلب مشتعل ہو جاتے ہیں فوراً صدر ٹرمپ, اس سے بہرحال یہ شک پیدا ہو رہا ہے عوام میں کہ ایسی کون سی بات ہے کہ جو وہ چھپانا چاہتے ہیں, جبکہ ایک طرف وہ اتنے پرعزم ہیں کہ ان کا خیال ہے بالکل فراڈ ہے, یہ بالکل وچ ہنٹ ہے, اور اس سے صرف لوگ دنیا میں ہنس رہے ہیں. آپ دیکھو کل یہ سوال جو ہے نارویجین وزیر اعظم سے پوچھا تھا, غالباً جان رابرٹس ہی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ بھی ہنس رہی ہیں اس کے اوپر, یعنی وہ انہوں نے کہا تھا دنیا اس بات پر ہنس رہی ہے, ہمارا مذاق اڑا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ساز باز اور ملی بھگت کی تحقیقات ہو رہی ہیں. تو یہ مسئلہ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ ضرور متاثر ہوگا, خاص طور سے تاریخی اعتبار سے, عام طور سے جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اسے اس کے لیے مڈ ٹرم انتخابات بڑے بھاری ہوتے ہیں, تو ویسے ہی حکومت جو ہے دباؤ میں ہے, تو اس کی وجہ سے, اور ریپبلکن پارٹی دباؤ میں ہے, اور جو نظر آ رہا ہے جس طرح سے لوگ انکار کر رہے ہیں انتخاب لڑنے سے, تو اس کی وجہ سے یہ نئی مدت کے لیے, تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پارٹی دباؤ میں, اور اس قسم کے واقعات سے بہرحال میرا خیال ہے کہ یقیناً منفی اثر پڑے گا ریپبلکن پارٹی کی انتخابی مہم کے اوپر.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب. آپ کا سامعین, ہمارے ساتھ دو کالرس ہیں, اور منظر قریشی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں, آخری موضوع پہ ان سے گفتگو کریں گے. پہلے کالر ہمارے سیٹ ممتاز صاحب, ممتاز انجم صاحب ہیں سرگودا سے. جی سیٹ ممتاز صاحب.
جی جاوید صاحب, السلام علیکم. سر
وعلیکم السلام.
آپ کو آداب عرض کرتا ہوں, کافی دنوں کے بعد آپ کے پروگرام میں میری کال لگی ہے, مہربانی آپ کی. گزارش یہ جی کہ جو پہلے موضوع تھا اس پہ اگر اجازت دیں تو چند سیکنڈ بات کرنے کی اجازت دیں.
بہت مختصر, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے.
شمالی کوریا جو ہے وہ کہتے ہیں امریکہ کو کہ میں امریکہ پہ ایٹمی حملہ کر دوں گا. ہم نے تو کبھی اس قسم کی پاکستانی حکومت نے کبھی بات نہیں کی آج تک. اس کے باوجود جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ چائنا جاتے ہیں تو چین میں جا کر چینی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شمالی کوریا کو.
بہت شکریہ, بہت شکریہ سیٹ صاحب آپ کا. اور ہمارے ایک آخری کالر ہے محمد یونس صاحب ایبٹ آباد سے. محمد یونس صاحب جی, وعلیکم السلام.
السلام علیکم. یونس ایبٹ آباد سے عرض کر رہا ہوں جی, گزارش یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی تین دوستی تھی
جی,
اگر اس کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے, لیکن انڈیا کے بالمقابل.
بہت شکریہ آپ کا محمد یونس صاحب. آپ کی لائن بہت خراب ہے, آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. ہم اپنے آخری ٹاپک کی جانب جاتے ہیں. منظر قریشی صاحب یہ فرمائیے کہ یورپی یونین کی جو فورن پالیسی کے سربراہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ اپنی نیوکلیئر ڈیل پر صحیح طریقے سے عمل کر رہا ہے, لیکن جو مشرق وسطی میں اس کی پالیسیاں ہیں ان پر اور جو اس کا میزائل پروگرام ہے بیلسٹک میزائلس کا, اس پر وہ ایک الگ ایشو کے طور پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ ایران اس وقت کی سچویشن سے دو چار ہے, خاص طور پر ایسے میں جبکہ اس کے یہاں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. ہمارے پاس تقریباً دو منٹ ہیں
جی. جلدی سے ایک چیز دیکھیں گے کہ ابھی جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے اس میں برطانیہ, جرمنی, فرانس اور آلدو کی یورپین یونین کی وہ ہیں فورن منسٹر کہہ سکتے ہیں ان کو, لیکن وہ اٹلی کو کی بھی, کیونکہ اٹالین ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اٹلی بھی بیچ میں ریپرزینٹ ہو رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں, جس میں انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یا امریکہ کی جو پالیسی ہے امریکہ ایران کے اگینسٹ ان کی نیوکلیئر ڈیلی کے بارے میں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایران کو معاملے کے اوپر بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے اور کوئی اس نے ایسی ڈیویشن نہیں کی تو اس کے اوپر اس کو ایران کو داخل کیا جائے اور اس پالیسی کو برقرار رکھا جائے. سملرلی یہ ہم دیکھتے ہیں ڈیویشن نظر آ رہی ہے یورپین یونین کی اور امریکہ کی اس پالیسی ریلیٹ کرتے ہوئے, ان کی فارن پالیسی دونوں کی الگ الگ ہیں.
اچھا,
جہاں تک ایران کی بات ہے, ایران کے اوپر ظاہر ہے کہ چند جو ہیں کوشچن ریز ہوتے ہیں جو کہ میزائل یوز کیا ہے اور چیزوں کے, بٹ اس کے اوپر ایران کے اوپر تھوڑی ریزرویشن ضرور ہیں جو کہ ایسی.
ہلو, میرے خیال میں منظر قریشی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ذرا ان کو ملائیے اگر وہ مل جائیں جلدی سے. ہمارے پاس ابھی تقریباً ایک منٹ باقی ہے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہم گفتگو کر رہے تھے ایران کے بارے میں, جو کچھ بھی کہا ہے یورپی یونین نے کہ جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس پر وہ عمل کر رہے ہیں, لیکن جو وہ بیلسٹک میزائلوں کا پروگرام چلا رہے ہیں اپنا, اور مڈل ایسٹ میں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں ایشوز ہیں, اور یقیناً ان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے, ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید دو ٹیلی فون لائن میں کوئی پرابلم ہے جو بار بار ڈراپ ہو رہی تھی اور اب پھر ڈراپ ہو گئی ہے فائنلی. جی منظر صاحب آپ فرمائیے. منظر صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی.
جی جی سوری, میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک تو یہ ایران کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز کو اپنا ریوائیو کرنا پڑے گا, لیکن ایز فار ایز یورپین یونین از کنسرن انہوں نے بہت کلیئرلی ڈیویٹ کیا ہے امریکہ کی پالیسی سے, جو کہ ہسٹوریکلی ایسے تھا کہ جو امریکہ کی پالیسی ہوتی تھی وہ یورپین یونین کی بھی ہوتی تھی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے یروشلم کے معاملے میں بھی اور اس معاملے میں بھی انہوں نے کلیئرلی ڈیویٹ کیا امریکہ کی پالیسی سے, اور اب آگے چل کے میرے خیال میں کہ ایک اینٹیٹی کے طور پہ یورپین یونین جو ہے وہ الگ سے شاید اپنی حیثیت کو منوانے کی کوشش کرے گا. لیکن ایز فار ایز ایران از کنسرن یہ کافی پازیٹیو ان کی طرف ہے حالات, باہر سے کہ ان کو ڈی اسٹیبلائز ایٹ لیسٹ یورپین کنٹریز جو ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ ایسی کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے تو ریفیوجیز کا جو امپیکٹ ہے وہ اگین یورپ کی طرف آتا ہے, اور یورپین اس کے معاملے میں کافی.
اچھا, ایک آخری بات منتظر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جو یورپین یونین اور امریکہ کے درمیان یہ فورن پالیسی پہ جو اختلافات ہیں, کیا اس سے رشا کو راستہ ملے گا, گنجائش ملے گی؟
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا کے ان جیسا جرمنی ہو گیا, فرانس ہو گیا, ان کے ساتھ بھی ریلیٹیولی تھوڑے سے حالات بہتر جا رہے ہیں, لیکن تھرو چائنا, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریزرو بھی ہیں, تھوڑے پریشان بھی ہیں یورپین یونین کنٹریز کے بہت زیادہ چائنا کو اور رشیا کو اندر آنے بھی نہیں دینا چاہ رہے اپنے ملکوں کے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ تعلق کر رہے ہیں. لیکن رشیا کو اس سے ان اے وے یہ ملے گا کہ اگر وہ ڈیویشن ہوتی ہے امریکہ کی سپورٹ سے تو الٹیمیٹلی تو اس کا فائدہ رشیا کو ہی پہنچتا ہے, لیکن اب جو چھوٹے ملک ہیں وہ امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں, جس طرح پولینڈ ہو گیا, لتھوینیا, لیٹویا وغیرہ. لیکن اس سٹیٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چار جو بڑے ملک تھے اس طرف سے, بلکہ تین بڑے ملک پلس یورپین یونین اٹسیلف اینڈ اٹالین, یہ انہوں نے الگ سے بالکل اپنی پالیسی رکھی جو کہ باقی یورپین یونین سے فرق مختلف ہے.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گلڈ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔